أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين آمنت بالله صدق الله العظيم وہ لوگ جنہیں ہم نے قرآن سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جب اس قرآن کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، بے شک یہ قرآن حق ہے ہمارے پروردگار کی طرف سے، ہم تو اس قرآن سے پہلے ہی اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کا ثواب دگنا دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور یہ لوگ برائی کو اچھائی کے ساتھ بدلتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے اوپر سلامتی ہو، ہم جاہلوں کا طریقہ نہیں چاہتے۔ اے نبی، بے شک آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو اس مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 52, 53, 54, 55 یعنی 52 سے لے کر 56 تک کی آیات ہیں۔ پچھلے 10 میں جو آیات تلاوت کی گئی تھیں، یعنی اس سے پہلے جو آیات قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہیں، ان میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ جنہوں نے قرآن مجید کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور ان کی باتیں ذکر کی گئی تھیں، پھر ان کی باتیں ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت ذکر فرمائی تھی کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے وحی کی بات کو مسلسل جوڑے رکھا ہے تاکہ شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. یعنی جن لوگوں نے بات نہیں مانی نہیں مانی, اور ہر دور میں کچھ لوگ وہ ہیں بلکہ بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی بات نہیں مانتے, لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی وحی کا سلسلہ ختم نہیں فرماتے بلکہ وحی جاری رکھتے ہیں. اور اسی سے تبلیغ کا اصول ثابت ہوا کہ آدمی کو آخری دم تک, مرنے کے آخری دم تک تبلیغ کرتے رہنا چاہیے, بات پہنچاتی رہنی چاہیے, حق گوئی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, موعظہ حسنہ کے ساتھ. لیکن کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. ہمارا کام منوانا نہیں ہے, ہمارا کام پہنچانا ہے, اور یہی طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا, اور یہی طریقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ, کہ ہم نے وحی کی بات مسلسل جوڑے رکھی, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. تو ان آیات سے پہلے, یعنی آج کی آیات سے پہلے جو آیات گزری ہیں, ان میں منکرین قرآن کا ذکر تھا اور ان کی باتیں ذکر کی گئی تھیں. آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان حضرات کا ذکر کیا ہے کہ جو پرانی کتابوں پر بھی ایمان لائے, تورات پر, انجیل پر, اور پھر قرآن مجید کو بھی انہوں نے قبول کیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے, صحیح معنی میں مسلمان ہوئے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے بڑے عالم تھے, وہ بھی اس میں شامل ہیں. اسی طریقے سے حبشہ سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا, انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. نجران کے عیسائی آئے تھے, انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. تو وہ یہودی یا اور وہ عیسائی کے جو پہلے اپنے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے, پھر جب قرآن مجید نازل ہوا انہوں نے قرآن مجید کو بھی قبول کیا. پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ایمان لائے, اور نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی پر بھی ایمان لائے. اب ان کی بات ذکر کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب من قبل, کس قرآن سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی. یہودیوں کو تورات عطا کی گئی تھی, عیسائی جو ہیں وہ انجیل کو ماننے والے ہیں. تورات جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب, انجیل بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب. تو یہ کتابیں ہم نے دی تھیں اس قرآن سے پہلے, ہم بھی یؤمنون, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. جب انہوں نے پرانی کتابوں پر بھی ایمان رکھا اور پھر قرآن پر بھی ایمان لائے تو انہوں نے قرآن کو قبول کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ, جب ان پر اس قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے, قَالُوا آمَنَّا بِهِ, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے. اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا, بے شک یہ قرآن حق ہے ہمارے پروردگار کی طرف سے. قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہ الحق من ربنا, بے شک یہ قرآن ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے. انا کنا من قبلہ مسلمین, بے شک ہم تو اس قرآن سے پہلے ہی مسلمان تھے. بے شک ہم تو اس قرآن سے پہلے ہی مسلمان تھے, یعنی ہم تو پہلے سے ایمان رکھتے تھے کہ نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا اور ہم ان پر ایمان لائیں گے. کیونکہ تورات میں بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت تھی, اور انجیل میں بھی مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, قرآن مجید میں ہے. تو انجیل میں بھی بشارت تھی کہ نبی آخر الزمان آئیں گے. تو یہ اہل کتاب جو مسلمان ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پہلے سے پتا تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، اس لیے انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی اس بات کو تسلیم کرنے والوں میں سے تھے، یعنی ہمیں تو انتظار تھا کہ کب نبی آخر الزماں کا ظہور ہوگا اور کب ہم ان کی نبوت پر ایمان لائیں گے. اور یہ بات قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کو معلوم تھا کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، اسی لیے قرآن نے یہ کہا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جس طرح باپ کو اپنے بیٹوں کے بیٹے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہ یہودی جو ہیں یہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لیکن یہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں. تو جو اہل کتاب یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، کہ ہم اس قرآن مجید پر ایمان لائے. اِنَّهُ الْحَقُّ بِرَبِّنَا، یہ قرآن ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، بے شک ہم تو اس سے پہلے ہی اسلام لانے والے تھے. اب یہ جو ہے کہ اسلام لانے والے تھے، اس سے اسلام کا لغوی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہم تو پہلے ہی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام سے اسلام کا معنی اصطلاحی مراد ہو. تو ہر دور کے اندر اسلام وہی تھا جو اس زمانے کے نبی لے کر آئے تھے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہے. اور اسی لیے امت مسلمہ کو ڈٹ کر امت مسلمہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ امت محمدیہ صحیح معنی میں تسلیم کرنے والی ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے والی ہے، تمام آسمانی کتابوں کو تسلیم کرنے والی ہے. اس لیے اگر دیکھا جائے تو اسلام جو ہے وہ کن کے پاس ہے؟ مسلمانوں ہی کے پاس ہے. اولئک یؤتون اجرہم مرتین، آگے قرآن کہتا ہے کہ یہ اہل کتاب جو اپنے نبی کے زمانے میں اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، جب انہوں نے نبی آخر الزماں کی نبوت کو قبول کر لیا اور قرآن پر بھی ایمان لے آئے، تو اولئک یؤتون اجرہم مرتین، تو ان کو ان کا اجر دیا جائے گا دگنا، اور لوگوں کو اکہرا ثواب ملے گا لیکن ان لوگوں کو دوہرا ثواب ملے گا. اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ جو اہل کتاب ہیں جو مسلمان ہو گئے ان کو ان کا اجر ملے گا دگنا. اب دگنا اجر کا کیا مطلب ہے؟ تو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اہل کتاب نے اسلام لانے سے پہلے جتنے نیکی کے کام کیے تھے اپنے حساب سے، اس پرانی شریعت منسوخہ کے حساب سے عبادتیں کی تھیں، روزے رکھے تھے وغیرہ وغیرہ، ان سب کو بھی ثواب ان کو ملے گا، بخلاف اور کافروں کے کہ جو کسی نبی کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، وہ جب ایمان لے کر آئیں گے تو بت پرستی کے زمانے میں جو انہوں نے عبادت کی تھی ظاہر ہے اس کا تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو اس زمانے کی بھی عبادت کا ثواب ملے گا اور اس زمانے کی عبادت کا بھی ثواب ملے گا. یہ تو بعض علماء نے فرمایا، اور بعض دوسرے علماء نے جن میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی قدس اللہ سرہ اور دوسرے حضرات ہیں، وہی فرماتے ہیں کہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ ہر عبادت کا ثواب ان کو دگنا دگنا ملے گا، ہر عبادت کا ثواب ان کو دگنا دگنا ملے گا. اور وجہ یہ ہے کہ ایک نبی پر ایمان لانا، پھر اس سے ٹوٹ کر محبت کرنا، پھر اس سے اپنا رشتہ توڑ کر دوسرے نبی پر ایمان لانا، پھر اس سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. تو ان لوگوں نے ایک کمال کا کام کیا کہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے تو اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، پھر جب نبی آخر الزمان کا ظہور ہوا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگے، بے پناہ محبت کرنے لگے. تو اس کمال ضدین کی وجہ سے، اجتماع ضدین کی وجہ سے ان کو ثواب دگنا ملے گا. تو قرآن نے ان اہل کتاب کے بارے میں فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کا ثواب دگنا ملے گا. حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی کہ جیسے آج کل کے دور میں اگر کوئی آدمی ہو وہ کسی شیخ سے بیعت ہو اور خوب بے پناہ اس سے محبت کرتا ہو، جیسے کہتے ہیں فانی فی شیخ فنا فی شیخ، اب اس شیخ کا انتقال ہو گیا، اس نے سوچا کہ بھائی میں شیخ کی عبادت تو کرتا نہیں تھا، میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، شیخ سے پوچھتا تھا، اب اس نے دوسرا شیخ اختیار کیا تاکہ دین کے راستے پر میں چلتا رہوں، اور دوسرے شیخ سے بھی اسی طرح ٹوٹ کر محبت کرنے لگا. تو اس کا کمال ہے کہ پہلے ایک سے بے پناہ محبت کی مگر وہ لوجہ اللہ تھی، پھر جب دوسرے شیخ سے محبت کی وہ بھی لوجہ اللہ تھی. تو یہ بات اجتماع ضدین کو جمع کرنے والی ہے، اور دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا یہ مشکل کام ہے. آدمی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بھی بے پناہ محبت رکھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بے پناہ محبت رکھے، اور نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے پناہ محبت رکھے، اور پھر یہ بھی عقیدہ رکھے کہ پرانی دونوں نبی جو ہیں ان کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ناسخ ہے. یہ کمال کا اجتماع ضدین ہے. اس لیے اجتماع ضدین کی وجہ سے یہ ان کو خصوصیت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ان کے ہر نیک عمل کا دگنا ثواب ملے گا. اور ایک حدیث شریف آتی ہے جو بخاری مسلم اور تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کو ان کے نیک اعمال کا دگنا دگنا اجر ملتا ہے. اور پھر آپ نے تین افراد کا ذکر کیا، اور تینوں افراد وہی ہیں کہ جنہوں نے ضدین کو جمع کیا ہے، اجتماع ضدین کو. ایک تو آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ کہ اہل کتاب میں سے وہ آدمی آمن بنبیہ و آمن بی، جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا پھر مجھ پر بھی ایمان لایا تو اس کو دگنا ثواب ملے گا. پھر آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ عبد ادا حق اللہ و حق موالی، ایک غلام ہے اور اس وہ مشترک ہے اور اس کے تین مولا ہے، فرض کیجئے یہ دو مولا ہے، دونوں نے مل کر خریدا ہے. اب اس غلام کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے مولاؤں کا بھی حق ادا کر رہا ہے، اللہ کا بھی حق ادا کر رہا ہے. اگر ایک غلام کے دو آقا ہوں تو بل تو دو آقا کا ہی حق ادا کرنا مشکل ہے، ایک کہے گا میرا کام کر، دوسرا کہے گا میرا کام کر، دو کشتیوں میں سوار ہونا کوئی آسان تو نہیں ہے. لیکن اس غلام کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنے مولا کا بھی حق ادا کر رہا ہے، بلکہ اپنے موالی یعنی اپنے آقاؤں کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا بھی حق ادا کر رہا ہے. تو فرمایا اس کو بھی دگنا ثواب ملے گا. اور تیسرا آپ نے ذکر فرمایا کہ ایک آدمی تھا یا ایک آدمی ہے کہ جس کی ایک باندی ہے اور اس نے باندی کو پالا، پوسا اور جناب بڑی ہو گئی تو اس کو تعلیم کی، اس کی اچھی تعلیم اس کو دلوائی اور اچھی اس کو تربیت دی، پھر اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا اور آزاد کرنے کے بعد اس سے شادی کر لی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلہ اجران، تو اس کو دگنا ثواب ملے گا. وجہ یہ ہے کہ باندی اس کے پاس تھی اور وہ اسے محبت بھی کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ باندی سے بغیر نکاح کے بھی ازدواجی تعلقات ہو سکتے ہیں. اس نے رکھے، پھر اس کے بعد اس کو اعلی تعلیم دی، تربیت دی، پھر اس کے بعد اس کو آزاد کیا. آزاد کرنے کے بعد اس کو اپنی بیوی بنا دیا. باندی اور ہوتی ہے، بیوی اور ہوتی ہے. باندی جو ہے وہ آپ کی مملوکہ ہوتی ہے، بیوی مملوکہ نہیں ہوتی. باندی آپ کے ماتحت ہوتی ہے، غلام ہوتی ہے، بیوی آپ کے غلام نہیں ہوتی، وہ آپ کے برابر کی ہوتی ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باندی تھی، اس باندی کو اس نے آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد اس کو باندی سے بڑھا کر اپنے برابر میں لے آیا، بیوی بنا دیا. فلہو اجران، اس کو دگنا ثواب ملے گا. اب یہاں بھی تینوں مثالوں میں آپ دیکھیں کہ یہ اجتماع ضدین ہے، دو مختلف چیزوں کو جمع کیا گیا ہے. پہلے وہ باندی تھی، اب اس کو باندی سے اٹھا کر اوپر لے کر آیا، اپنے برابر میں لے آیا، اس کو اپنی منکوحہ اور بیوی بنا لیا. تو باندی کے احکام کچھ اور ہیں، بیوی کے احکام کچھ اور ہیں، لیکن اس نے ان دونوں ضدوں کو جمع کیا. اسی لیے علماء، فقہا، صوفیہ فرماتے ہیں کہ کمال یہ ہے، نیک آدمی کا کمال یہ ہے کہ وہ جامع بین الازداد ہو. کمال، نیک آدمی کا کمال یہ ہے کہ وہ مختلف ضدوں کو جمع کرنے والا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں کثرت سے یہ بات نظر آتی ہے کہ اگر کوئی نرم ہے تو ہر وقت نرم ہی نرم ہے، کوئی سخت ہے تو ہر وقت سخت ہی سخت ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ نرمی کے وقت میں نرمی ہو اور سختی کے وقت میں سختی ہو. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے نبی الرحمہ، رحمت للعالمین، لیکن آپ نے فرمایا وانا نبی الملحمہ، میں جنگ والا بھی نبی ہوں. انا نبی الرحمہ وانا نبی الملحمہ، میں رحمت والا نبی ہوں لیکن میں جنگ والا نبی ہوں. اب یہ دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ بعض لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، حقوق العباد چھوڑ دیتے ہیں. بعض لوگوں کو جب ہم نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی حقوق العباد ادا کیا کرو، تو وہ اتنے حقوق العباد ادا کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کا حق چھوڑنے لگتے ہیں. مصیبت ہو جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو بیلنس پہ کیسے لائیں، صراط مستقیم پہ کیسے لائیں، یا ادھر چلے جائیں گے یا ادھر چلے جائیں گے، بیچ میں نہیں رہ پاتے. تو لیکن بیچ میں اگر آدمی رہے صراط مستقیم پر اور جمع بین الازداد کرے، مختلف ضدوں کو جمع کر کے پھر اپنی زندگی گزارے، یہ کمال کا آدمی ہوتا ہے. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ جو حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ تین آدمی ہیں جن کو دگنا دگنا ثواب ملتا ہے، یہ صرف ان تین کے ساتھ خاص نہیں ہے، ان تین کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اور بھی اس کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں کہ جن میں محنت، مشقت اور جمع بین الضدین کی وجہ سے آدمی کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، اگر کوئی آدمی قرآن بڑے ماہر طریقے سے پڑھتا ہے، بڑی روانی سے، بڑی خوبصورتی سے پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس کا تو بڑا اونچا مقام ہے، فرشتوں والا مقام ہے. والذی یتتعتع وهو علیہ شاق فلہ اجران، لیکن جو اٹک رہا ہے، قرآن پڑھنا اس کو مشکل ہو رہا ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے، فلہ اجران، اس کو دگنا ثواب. تب جتنی مشقت بڑھتی ہے، تکلیف بڑھتی ہے، جمع بین الضدین کی صورت پیدا ہوتی ہے، تو اسی سے اجر بڑھتا ہے. تو یہ کمال ہے کہ آدمی مختلف اضداد کو جمع کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اہل کتاب کی، ان اہل کتاب کی تعریف فرمائی کہ جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے، پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو ان کا ثواب دیا جائے گا دگنا، ہر نیک عمل کا ثواب ان کا دگنا دگنا ہوگا. آگے ان کی صفات ذکر کی گئی ہیں کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں. پہلی صفت ذکر کی گئی کہ بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. معلوم ہے جس کو جو ملتا ہے وہ صبر سے ملتا ہے، صبر کرنا بہت ضروری ہے. آج کل ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کرنا کمزوری کی علامت ہے. آج کل ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کرنا کمزوری کی علامت ہے، حالانکہ صبر کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہے بلکہ بہادری کی علامت ہے. آج کل اگر کسی سے کہو بھائی صبر سے کام لو تو جواب میں پلٹ کے کیا کہے گا، میں نہیں صبر کر سکتا. لیکن قرآن حدیث ان سب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صبر اونچے درجے کے لوگوں کا کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا ہے. تو صبر کرنا کوئی کھیل نہیں ہے، دوسرے کی تکلیف دہ بات پر، دوسرے کی مخالفت پر، دوسرے کے نازیبا افعال پر صبر سے کام لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ ان کی باتوں کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیے، عبادت کرتے رہیے اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی صبر سے کام لیجئے. تو جتنے پیغمبر ہیں وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ فلاں صاحب نے اعتراض کیا ہے، آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو اس سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں پھر بھی انہوں نے صبر کیا. انبیاء کرام علیہ السلام صبر کرنے والے ہوتے، بڑے صابر ہوتے، لوگوں کی باتوں پہ صبر کرتے. اور اس کائنات میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اس کائنات میں اللہ تعالی سب سے زیادہ صبر کرنے والے، اسی لیے اللہ تعالی کے جو اسماء حسنہ ہیں ان میں الصبور الشکور، اللہ تعالیٰ شکور بہت ہیں، شکریہ بہت ادا کرتے ہیں. آدمی تھوڑا سا عمل کرتا ہے الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل، آدمی تھوڑا سا کام کرتا ہے بہت سارا عمل عطا فرماتا. حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ فرماتے تھے شکور، اللہ تعالیٰ شکور ہیں کہ تھوڑی سی عمل کے اوپر بڑا ثواب عطا فرما، لیکن اللہ تعالیٰ صبور بھی بہت ہے، بہت صبر کرنے والا ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اصبر علی اذن يسمعه من اللہ يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، اس کائنات میں کوئی اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں. اللہ تعالی کے لیے لوگ اولاد ثابت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے، ان کو رزق دیتا رہتا ہے. تو اس کائنات میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے. تمام انبیاء کرام علیہم السلام مخلوقات میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں. اور آدمی کو جو مقام ملتا ہے وہ ملتا ہے صبر کی وجہ سے. آدمی کو جو بھی مقام ملتا ہے امامت کا، قیادت کا، وہ صبر کی وجہ سے ملتا ہے. یہ بھی قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کو امام بنا دیا، قائد بنا دیا، ہمارے حکم سے وہ دوسروں کو ہدایت دینے لگے، لیکن کب امام بنایا، کب ان کو ہادی بنایا؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، جیسا جیسا صبر ویسا ویسا اجر۔ میرے شیخ، میرے استاد تھے حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک وقت میں مجھے بڑی سخت پریشانی کھڑی ہو گئی، تو میں نے حضرت کو خط لکھا دعا کے لیے، تو حضرت نے یہ جملہ لکھا، جیسا جیسا صبر ویسا ویسا اجر، جیسا صبر کرو گے ویسا ہی ثواب ملے گا۔ اسی لیے جتنے درجات بڑھتے ہیں کس سے بڑھتے ہیں؟ صبر سے۔ اب اتنے سارے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، تبلیغ ہے، اور تلاوت قرآن ہے، کسی کا ثواب اتنا، کسی کا اتنا، کس کا اتنا، کسی کا اتنا، کسی کا اتنا، لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کا ثواب بے حساب ہے، وہ کون سا ہے؟ صبر۔ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو ثواب دیا جا رہا ہوگا تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھالیں دنیا میں کینچی سے کاٹی جاتی اور ہم صبر کر لیتے تو آج ہمیں یہ ثواب مل جاتا۔ صبر کرنا مشکل ہے، صبر کڑوا ہے، مگر اس کا پھل میٹھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں سب سے پہلے ان کی صفت ذکر کی کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے اعمال کا دگنا ثواب دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ اب یہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرتے ہیں کہ دو مطلب ہیں اور دونوں ٹھیک ہیں۔ پہلا یہ کہ دوسرا آدمی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے، یہ اس کے جواب میں اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں۔ کسی نے آپ کو برا بلا کہا، آپ نے جواب میں کہا اللہ تجھے ہدایت دے، آپ نے دعا دے دی اس کو، تو اس نے تو برائی کی، آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کی، اور صبر کا کڑوا گھونٹ پی لیا، آپ کا درجہ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ایک جملے کی وجہ سے۔ ادفع بالتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ تو اس کا پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے فوراً اس غلطی کے بعد وہ کوئی اچھائی کرے تاکہ برائی کے اثرات دور ہو جائیں، تاکہ برائی کے اثرات دور ہو جائیں۔ تو قرآن نے یہاں فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ لوگ برائی کو دور کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ، یعنی اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، اعمال صالحہ میں سے کوئی نیک کام کرتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں۔ ان الصدقۃ تطفی غضب الرب، صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ اور یہ بھی مفہوم ہو گیا کہ لوگ ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، لیکن یہ کام آسان نہیں مولانا، یہ کام آسان نہیں کہ آپ دوسرا آپ کے ساتھ برائی کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ قرآن نے بھی کہا کہ یہ کام ہر ایک کے بس کا نہیں ہے، یہ بڑے اونچے لوگوں کا کام ہے۔ قرآن نے فرمایا ادفع بالتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہارے درمیان اور جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ آہستہ آہستہ تمہارا گہرا یار، گہرا دوست بن جائے گا۔ لیکن آگے قرآن نے کہا وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ کام ہر ایک نہیں کر سکتا، صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ کام چھوٹا آدمی نہیں کر سکتا، یہ وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہو۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جو ذو حظ عظیم ہو، عظیم حصے کا مالک ہو، وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے. اور یہی طریقہ تھا کس کا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو، صبر کرتے تھے اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات ذکر کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کا ثواب دیا جائے گا دگنا دگنا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. اور یہ لوگ برائی کو دور کرتے تھے اچھائی کے ساتھ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ تیسری صفت ذکر کی گئی، پہلی صفت صبر، دوسری صفت یہ کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے، تیسری صفت یہ ذکر کی گئی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. قرآن کا بھی عجیب طریقہ، مما اس میں سے اشارہ کر دیا، سارا نہ خرچ کرو لیکن کچھ نہ کچھ دیتے رہو اللہ کے راستے میں. کبھی کچھ دے دیا، کبھی کچھ دے دیا، کبھی اس کو دے دیا، کبھی اس کو دے دیا، کبھی اس کو دے دیا، کچھ نہ کچھ، کچھ نہ کچھ، کچھ نہ کچھ نکالتے ہی رہو اللہ کے راستے میں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے ينفقون خرچ کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو وہ سنایا تھا اشفاق احمد تلقین شاہ کا کہ پتر اپنے پلے سے کیا دیتا، دتے میں سے دیتا، دتے میں سے دیتا اپنے پلے سے کیا دیتا. آدمی اپنے پلے سے کیا دیتا ہے؟ جو دیتا ہے وہ کس کے دیے میں سے دیتا ہے؟ اللہ کے دیے میں سے دیتا ہے. آپ جو دیتے ہو اپنے پاس سے نہیں دیتے، اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے کچھ آپ نے آگے دے دیا. آپ نے کیا دیا؟ اللہ نے دیا تھا وہ تو آپ کو. تو اس کو قرآن نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے. آگے فرمایا چوتھی صفت کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں. جب لغو بات سنتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی منہ پھیر لیتے ہیں. لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کا طریقہ نہیں چاہتے. چوتھی صفت ان کی یہ ذکر کی گئی کہ فضول بحثیں نہیں کرتے، فضول بحثیں نہیں کرتے، کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، حق بات تو کہہ دیتے ہیں نرمی سے، حکمت سے، موعظہ حسنہ سے، لیکن دوسرا اگر ان سے بحث پر آمادہ ہو تو یہ اس لغو بحث میں نہیں پڑتے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب یہ لوگ لغو بات سنتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے. دیکھیے، آدمی کو تبلیغ کا حکم ہے، آدمی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم ہے. ہمیں حکم ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاتے رہو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. بیوی کو پہنچا دو، بچوں کو پہنچا دو، رشتہ داروں کو پہنچاؤ، پہنچاتے رہنا چاہیے مرتے دم تک. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ لست علیہم بمسیطر، آپ سب کے اوپر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے، آپ پہنچا دیجئے. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے نہیں ہے مگر پہنچا دینا. آپ نے پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی. اب کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، قرآن نے صاف کہہ دیا. اور یہ بڑا تبلیغ کا اصول ہے کہ آدمی مرتے دم تک تبلیغ کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، مگر نتیجے کو نہ دیکھے کہ میرا فائدہ تبلیغ کا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، نتائج سے بالکل بے پرواہ ہو کر. ہاں، تبلیغ کے طریقے میں کوئی غلطی ہو اس کو ٹھیک کرو، اگر مؤثر نہیں ہو رہی ہے اس کو مؤثر کرنے کی کوشش کرو، لیکن جب آپ نے تبلیغ کر لی بس اب آپ کا ذمہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا تو وہ جانے اور اس کا خدا جانے. اس لیے کہ آپ سب کو ہدایت نہیں دے سکتے جیسا کہ آگے آیت میں آنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان اہل کتاب کی یہ بات ذکر کی. اور دیکھیے وہ اہل کتاب جو مسلمان ہوئے ان سے زیادہ بحث ہوتی تھی, اس لیے کہ وہ پہلے یہودی تھے تو سارے یہودی ان کے پیچھے پڑتے تھے, بحث کرتے تھے. پہلے عیسائی تھے تو سارے عیسائی ان سے بحث کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بات ذکر کی کہ یہ بحث میں نہیں الجھتے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, یہ جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں, تمہارے لیے تمہارے اعمال. اور یہ بالکل وہی بات ہے جو سورۃ الکافرون میں فرمائی گئی, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين. ایک موقع پہ آپ کو جا کے کہنا پڑتا ہے کہ بھئی تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. تم نہیں مانتے نہ مانو, تم جانو تمہارا خدا جانے. میرے بس میں جتنا تھا میں نے تمہیں سمجھا دیا, بات پہنچا دی. اب ماننا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے, ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں. تو جس طرح سورۃ الکافرون میں ہے لَكُمْ دِينُكُمْ ولی دین, اسی طرح یہاں سورۃ القصص میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ایمان لائے ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. آگے کہتے ہیں سلام علیکم, تمہارے اوپر سلامتی ہو. لا نبتغی الجاہلین, ہم جاہلوں کا طریقہ پسند نہیں کرتے, ہم بحث میں نہیں الجھتے, ہم فضول باتوں میں نہیں الجھتے. اگر تم نہیں مانتے سلام علیکم, تمہارے اوپر سلامتی. اور یہ جو کہا کہ جاہلوں کو کہتے ہیں سلام علیکم, یہ سورۃ الفرقان میں بھی فرمایا گیا. سورۃ الفرقان میں فرمایا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل لوگ ان سے بحث کرتے ہیں جواب میں کیا کہتے ہیں, سلام سلام, ہم جا رہے ہیں, تم جانو تمہارا کام جانے, ہم بحث کے لیے تیار نہیں ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل لوگ ان سے مخاطبت کرتے ہیں بحث کرتے ہیں جواب میں کہہ دیتے ہیں سلام سلام. اور علماء فقہا سب نے لکھا کہ سلام دو قسم کا ہوتا ہے, ایک سلام تحیہ ایک سلام متارکہ. سلام تحیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے ہاں جائیں سلام کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جیسا کہ ہم سب مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, یہ سلام تحیہ کہلاتا ہے. لیکن ایک دوسرا سلام ہوتا ہے سلام متارکہ, اس کو سلام تودیع بھی کہا گیا. اور سلام متارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جان چھوڑانے کے لیے آدمی کہے بھائی سلام ہم تو جا رہے ہیں, یہ ہے سلام متارکہ. تو سورۃ الفرقان میں جو کہا گیا کہ جب جاہل لوگ ان سے بحث کرتے ہیں تو قالوا سلاما, تو وہ کہتے ہیں سلام, یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں پر سلامتی نازل کرے, تمہیں اسلام کی اور نیکی کی ہدایت دے, ہم تو جا رہے ہیں, جاتے وقت بھی سلام. تو یہ سلام سلام تحیہ نہیں ہے, یہ سلام سلام متارکہ ہے. سلام تحیہ تو کافروں کو از خود نہیں کرنا چاہیے, لیکن سلام متارکہ یہ آپ کافر کو بھی کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں اچھا بھائی سلام ہم تو جانے, اللہ تمہارے اوپر سلامتی نازل کرے, یعنی تمہیں اسلام کی توفیق دے, ہم تو جا رہے ہیں, ہم اس بحث میں نہیں الجھتے. اور یہ سلام متارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جی نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم سے کہا لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَلِيَّا, میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. وَحْجُرْنِي مَلِيَّا, تو ایک عرصے تک مجھے چھوڑ کے چلا جائے یہاں سے, گھر سے نکال دیا. باپ نے بیٹے کو گھر سے نکالا, بیٹا نبی ہے ابراہیم علیہ السلام, باپ ان کو نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَلِيَّا, میں تجھے سنسار کر دوں گا, مجھے چھوڑ کے چلا جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے جا رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے معافی مانگتا رہوں گا، بے شک میرا پروردگار میرے اوپر بڑا مہربان. باپ بیٹے کو گھر سے نکال لائے، لیکن بیٹا سخت بات کا جواب بڑی نرمی سے دے رہا ہے، یار سلام علیک ساستغفر لک ربی، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے معافی مانگتا رہوں گا، میرا پروردگار بڑا میرے اوپر مہربان. یہ کھیل نہیں ہے مولانا، انبیاء اکرام علیہ السلام بہت صبر کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے ضبط کرنے والے ہوتے ہیں، خون کے گھونٹ پیتے ہیں، تب ان کو مقام نبوت عطا ہوتا ہے. اولیاء اللہ کو بھی جو مقام ولایت حاصل ہوتا ہے وہ خون کے گھونٹ پینے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. جتنا آدمی خون کے گھونٹ پیے گا، صبر سے کام لے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام عطا فرماتے ہیں. تو ایک سلام سلام تحیہ ہے، ایک سلام سلام متارکہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی، اور سورۃ الفرقان میں بھی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور یہاں فرمایا گیا سورۃ القصص میں کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب یہ لوگ کوئی لغو بات سنتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں، وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہیں دارالسلام جنت میں پہنچا دے، یعنی اسلام کی توفیق دے دے. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. یہاں لا نبتغی الجاہلین، جاہلین سے پہلے مضاف محذوف ہے، لا نبتغی طریق الجاہلین، ہم جاہلوں کا طریقہ پسند نہیں کرتے. ابتغا یبتغی، ابتغا کے معنی ہوتے ہیں طلب کرنا، چاہنا. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کا طریقہ نہیں طلب کرتے، ہم جاہلوں کی طرح جاہلوں والی باتیں نہیں کرتے. اگر ایک آدمی نے آپ کو گالی دی، آپ نے پلٹ کے اس کو اس سے بڑی گالی دے دی، تو وہ بھی جاہل، آپ بھی جاہل، زبان تو دونوں نے خراب کی. لیکن اگر صبر سے کام لے لیا گیا تو یہ علم کا اور ولایت کا مقام ہے. اس کو فرمایا گیا سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، کہ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، ہم جاہلوں کا طریقہ پسند نہیں کرتے. اگلی آیت میں، جو آخری آیت ہے آج کی درس کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہو، ولكن الله يهدي من يشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وهو اعلم بالمهتدين، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. اب اس میں بھی ایک بڑی زبردست حقیقت بیان کر دی گئی، اور وہ حقیقت وہی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کی تھی کہ ہمارا کام دین کو پہنچانا ہے. باپ ہو، بھائی ہو، استاد ہو، مدرس ہو، کوئی بھی ہو، مبلغ ہو، داعی ہو، شیخ ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، اس کا کام پہنچانا ہے. باقی کس کو ہدایت ہوگی کس کو ہدایت نہیں ہوگی، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر انسان اگر کوئی تھے تو کون تھے؟ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالی نے یہ فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہوں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہوں گے. اور تمام مفسرین محدثین متفق ہیں اس بات پر کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے جناب ابو طالب کے بارے میں. جناب ابو طالب جو تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد، ابو طالب بڑے محسن رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ جو مشرکین مکہ آپ کے دشمن ہونے کے باوجود آپ کو انگلی تک نہیں لگا سکے اور آپ کو زخمی تک نہیں کر سکے، اس کی وجہ ابو طالب تھے. ابو طالب نے کہہ رکھا تھا کہ میرا بھتیجا ہے، تم ویسے کوئی بات کرنا چاہو اس سے کرو، لیکن ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہم قبیلہ قریش کے سارے لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ تم ہمارے اس بھتیجے کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو طالب سے بڑی محبت تھی، اور آپ چاہتے تھے کہ ابو طالب کسی طریقے سے مسلمان ہو جائے. چنانچہ جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں جا کے فرمایا کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمتن احاج لک بها عند اللہ. چچا ایک مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تاکہ اس کلمے کی وجہ سے میں آخرت میں اللہ کے ہاں آپ کا دفاع کر سکوں. اتنی آپ کو ان سے محبت تھی، آپ نے جا کر کہا اے چچا یا عمی، حالانکہ کافر تھے لیکن چچا اگر کافر بھی ہو تو چچا پھر بھی رہتا ہے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا ایک مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، کلمتن احاج لک بها عند اللہ، ایک کلمہ کہہ دیجئے تاکہ میں اللہ کے ہاں جا کر اس کلمے سے آپ کا دفاع کر سکوں. انہوں نے سوچا کہ چلو کہہ دیتا ہوں، جب بھتیجا اتنی محبت سے کہہ رہا ہے. تو وہاں ابو جہل اور امیہ ابن خلف اور دوسرے بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فوراً کہا اترغب عن ملتی بنی عبد المطلب، کیا تم عبد المطلب کے طریقے سے اعراض کرو گے؟ اس مرتے وقت چپ ہو گئے، ابو طالب کچھ نہ کہہ سکے. آخر میں کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے، نہیں کہہ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بڑا اثر تھا کہ کلمہ نہ کہہ سکے اور اس دنیا سے چلے گئے. آیت نازل ہو گئی، یہ آیت جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، آیت نازل ہو گئی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہو، ولكن الله يهدي من يشاء، لیکن اللہ ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وهو اعلم بالمهتدين، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے. اسی لیے ہمارا کام یا مبلغ کا کام یا داعی کا کام پہنچانا ہے، لیکن ہدایت دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے. اور یہاں ہدایت سے ارادۃ الطریق مراد نہیں ہے بلکہ ایصال الی المطلوب ہے، طالب علموں کے لیے گزارش ہے، ایصال الی المطلوب ہے، یعنی راہ حق پر چلا دینا اور جنت تک پہنچا دینا. یہ نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہے، نبی بھی کہتا رہتا ہے، کچھ قبول کرتے ہیں کچھ قبول نہیں کرتے. جب نبی کی یہ بات ہے تو والد ہے اور داعی ہے مبلغ ہے، وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ جن کو میں کہوں گا ضرور وہ میری بات قبول کریں؟ ارے بھائی کچھ قبول کریں گے کچھ قبول نہیں کریں گے، یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. اس لیے مبلغ اور داعی کا کام یہ ہے کہ حق بات کہتے، کہتا رہے کہتا رہے کہتا رہے کہتا رہے مرتے دم تک کہتا رہے، باقی کون مانتا ہے کون نہیں مانتا اس میں بحث ہی نہ پڑے، دیکھے ہی نہ کہ جناب کس نے مانا کس نے نہیں مانا. اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہو، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے. یہاں تک کی آیات کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی قرآن سے پہلے، وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن مجید پر ایمان لائے، بے شک یہ قرآن حق ہے ہمارے پروردگار کی طرف سے، بے شک ہم تو اس سے پہلے ہی اس بات کو تسلیم کرنے والے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا ثواب دیا جائے گا دگنا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بدلتے تھے اچھائی کے ساتھ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. اور یہ لوگ جب کوئی لغو بات سنتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں کا طریقہ نہیں چاہتے. بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہوں، لیکن اللہ ہدایت دے دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. اچھا ٹھیک ہے، دعا کر لیں بھائی. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمارے گھروں سے نکلنے کو قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے لیے دنیا بھی اچھی فرما دیجئے، آخرت بھی اچھی فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کی تمام جائز مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. ہمارے جو احباب متعلقین دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما. ہمارے بھی ایمان پر خاتمہ فرما، دنیا بھی ہمارے لیے آسان فرما، قبر بھی آسان فرما، آخرت کی ساری منزلیں ان کے لیے اور ہمارے لیے آسان فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ کبھی کبھار کسی عذر کی وجہ سے درس نہیں ہوتا، کبھی بیماری ہے، اچانک بیماری کچھ ہو گئی، جیسے پچھلے ہفتے درس نہیں ہو سکا، کبھی اچانک سفر پیش آ سکتا ہے، تو کچھ احباب کے نام اور فون نمبر تو ہم نے جمع کیے ہیں تاکہ جو حضرات مستقل تشریف لانے والے ہیں ہم ان کے موبائل فون پر پیغام بھیج دیں کہ اس مرتبہ درس نہیں ہوگا. یعنی اگر درس نہیں ہوگا تو پھر ہم ان کے موبائل پر پیغام بھیج دیا کریں گے. تو کچھ نام تو ہم نے 20-25 لکھ لیے ہیں، اور بھی کوئی حضرات اپنے نام اور موبائل نمبر لکھوانا چاہیں تو مولانا شفیع اللہ صاحب ہیں، ان کو لکھوا دیجئے. ہم کوشش کریں گے کہ جب بھی درس کا ناغہ ہو ان کو پہلے سے اطلاع کر دی جائے تاکہ ان کو سفر کی زحمت نہ اٹھانی پڑے. ویسے وہ آئیں گے، ثواب ان کو پورا ملے گا، اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کو دیکھ رہے ہیں، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن بہرحال آنے کے بعد افسوس ہوگا، اس افسوس سے بچانے کے لیے ہم نے یہ انتظام کرنے کی کوشش کی. واللہ سبحانہ.